پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والے محمد، پردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، اس نے ہمیں اپنی ہدایت کے دور میں، آخری اور کامل ترین دین کے دور میں خلق فرمایا ہے۔ اس دین کے متعدد پرخلوص خدمت گزاروں کے دور میں خلق فرمایا ہے۔ یہ دور اس اعتبار سے بہت اچھا دور ہے، ہمارے سامنے دین کی خدمت کرنے والوں کی بہت اچھی مثالیں موجود ہیں، اور اس اعتبار سے پاکستان کی سرزمین میں بھی مسلسل ایسی مثالیں آ رہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا ہے، لوگوں کو دین کے جذبے سے آشنا کیا ہے۔ الحمد للہ، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا شہید سپتہ جعفر کا، الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، ان تمام دوستوں کی مزید توفیقات کے لیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مختلف حوالوں سے خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ ابھی میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے دوست احباب مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بڑے خلوص کا کام ہوتا ہے کہ انسان صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رضایت کے لیے، سامنے کوئی تعریف کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، صرف خلوص کی خاطر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کی خاطر اپنے کام کو انجام دے۔ ان سب کی توفیقات کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، اور تمام خدمت گزاروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی مزید سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، پردگار عالم نے دین مبین میں انسان کے ارادے، انسان کے اختیار کو بہت اہمیت دی ہے۔ دین کی ابتدا ہی سے اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ کسی کو جبرن دین قبول نہیں کروایا جائے گا، لا اکراہ فی الدین ہم سب کے سامنے موجود، اور یہی جو انسان کا ارادہ اور اختیار ہے، یہ بنیادی ترین دین کی تعلیمات کا حصہ قرار پاتا ہے۔ یہ کہ کیوں امیر المومنین نے مثلاً اپنے حق کے دفاع کے لیے شمشیر نہیں اٹھائی، اس کا بھی ایک بنیادی ترین جواب یہی جواب ہے کہ کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام لوگوں سے اپنے حق کو تسلیم کروانے کے لیے شمشیر نہیں اٹھائیں گے، کبھی بھی ایک کام انجام نہیں دیں گے۔ دو اصطلاحات ہوتی ہیں علم سیاسیات میں، پولیٹیکل سائنسز میں، ایک کو ہم کہتے ہیں لیجیٹیمیسی، مشروعیت، حق ہے یا نہیں ہے۔ مثلا اس ملک کے اندر، فرض فرمائیں ملک کے اندر کوئی شخص ہو جس کے اندر سب سے زیادہ صلاحیتیں ہوں ملک کا رہنما بننے کے لیے، ملک کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ صلاحیتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے پاس لیجیٹیمیسی ہے، مشروعیت ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن ایک اور ایشو آتا ہے اس کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں پاپولیرٹی، ایکسیپٹنس ہے یا نہیں، لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ کسی کو شبہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کا حق تھا، اور اس مشروعیت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، لیجیٹیمیسی تھی۔ ہم لوگ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کم سے کم ہمیں تو کوئی شبہ نہیں کہ امام معصوم ہونے کے ناطے ان کا حق تو مطلق تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت ظاہریہ کے اوپر بھی فائز ہوتے۔ لیکن دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ پاپولیرٹی تھی یا نہیں تھی۔ پاپولیرٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیپٹ کیا لوگوں نے یا نہیں کیا۔ اگر لوگ ایکسیپٹ نہ کریں، لوگ قبول نہ کریں، تو کیا جس کا حق ہے وہ دوسروں کی گردن پہ شمشیر رکھ کے منوائے یا نہیں منوائے؟ دین کہتا ہے نہیں منوائے، شمشیر رکھ کے نہیں منوائے۔ اچھا، اگر شمشیر رکھ کے نہیں منوائے تو پھر کیسے منوائے؟ کیسے لوگوں سے کہیے کہ حق مانو؟ کیوں؟ اگر لوگ حق نہیں مانیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ لوگوں کا نقصان ہے۔ اچھا، وہ جو امام معصوم لوگوں کو باپ سے زیادہ چاہتا ہے، وہ لوگوں کا نقصان قبول کرے گا؟ نہیں۔ بس اب امام معصوم کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو لوگوں کا خیال کرے کہ یہ حق مانے تاکہ یہ گمراہی سے بچے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک ایسے باپ کی طرح جو اپنی اولاد کو گمراہ ہوتے دیکھتا ہے، کڑتا ہے یا نہیں کڑتا ہے، کڑڑا ہوتا ہے اندر سے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جبر کرے یا نہیں کرے، فرمایا نہیں جبر پھر بھی نہیں کرے، اس کو آزادی دے، ارادہ دے۔ اچھا، اگر آزادی اور ارادہ دیں گے اور فی الحال تو کم سے کم نہیں مان رہا، تو اب راستہ کیا بچا ہے؟ پھر کس طریقے سے مانیں گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے شمشیر نہیں رکھی کسی کافر کی گردن پہ کہ تم دین مبین مانو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ نہ امیر المومنین نے کام کیا، نہ ہم اپنے دور میں کر سکتے ہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم اس نظام کو مانو، تشیع کو مانو مثلا، یا کسی اور نظام کو مانو ورنہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ نہیں، کام کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اب راستہ کیا بچا ہے؟ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے اس کام کو انجام دیا؟ اس آغاز میں اس پوائنٹ کی طرف توجہ دیتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آسان جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس کریں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، دین کو پیش کریں، لوگوں کو کنونس کریں۔ اگر لوگ معتقد ہو گئے تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر معتقد نہیں ہوئے تو ساتھ نہیں دیں گے۔ جب ساتھ نہیں دیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، قطعاً نقصان اٹھائیں گے، 1200 سال ہو گئے نقصان اٹھاتے ہوئے، کب عقل آئے گی اور واپس آئیں گے یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن آپ جو کام کر سکتے ہیں صرف وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معتقد کریں۔ اچھا، لوگوں کو معتقد کرنے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے معتقد کریں؟ اللہ کے نبی اس کام کو کیسے کرتے تھے؟ اس کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ حقیقتوں کو ان کے سامنے واضح کر دیں۔ اگر کوئی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی، خود بخود مانیں گے، خود بخود عمل کریں گے، آپ کو شمشیر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ایسے مانیں گے کہ پھر آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، پھر بھی وہ کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ایک دنیاوی مثال دیتے ہیں، پھر ایک موجودہ دور کی مثال دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں گفتگو کے اوپر۔ اگر کسی کو یہاں کوئی اعلان کرے کہ ایک ڈبہ یہاں رکھا ہے، اپنے نام کی چٹ کے ساتھ 100 روپے جو ڈال دے اس کو پھر کل 10,000 روپے ملیں گے، اگر کسی کو اس پہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اعلان صحیح ہے۔ پہلے تو مسئلہ ہے کہ وہ شک کرے گا کہ یہ اعلان صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 100 بھی چلے جائے۔ اگر کہیں اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ اعلان صحیح ہے، اچھا اب آپ کو اس کو دعوت دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، خود ہی کرے گا۔ یہ جتنے لوگ اپنی دنیا بسانے کے لیے اپنے گمان باطل کے اندر امریکہ کے ویزے اپلائی کرتے ہیں، امریکہ نے ان کو گھر جا کے دعوت دی ہوتی ہے، کہیں گھر جا کے دعوت نہیں دیتی، وہ صرف یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اس سال 50,000 قبول کریں گے، لوگ 5 ملین بھیج دیتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اس میں بہت دفعہ ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ٹھاک مصیبتیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، شوہر مرد، مرد ادھر عورت ادھر، 5-5 سال 6-6 سال انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ اس کو کارڈ ملنے والا ہے، کیا مصیبت ہے، زندگی برباد ہوتے دیکھتا ہوں میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اسی چکر میں، نیشنلٹی ملنے والی ہے، کارڈ ملنے والا ہے، اور قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا جو لوگ باہر زندگی گزار رہے ہیں، جب اپنا بچپن میں سوچتا تھا میں سمجھتا تھا کہ بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اب جا کے دیکھا کہ بھائی یہاں بڑا سکون ہے اس معاملے میں، سیکیورٹی یہاں خراب ہے، لیکن جو لائف اسٹائل آپ کا ہے وہاں عمرا کا لائف اسٹائل ہے، جس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ یقین فرمائیں، آپ یقین نہیں کریں گے ابھی کہ ان کا عمرا کا یہ لائف اسٹائل ہوگا جو آپ کا لائف اسٹائل ہے، البتہ کچھ ظاہر نقائص کے ساتھ ہے، یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے، یہاں پہ ذہن میں بہت زیادہ ٹینشنز ہیں، لیکن جو زندگی آپ کی انفرادی زندگی آپ کی ہے وہ وہاں قابل تصور نہیں ہے، جتنے بڑے گھر آپ کے ہیں وہ لوگ سوچ بھی نہیں پائیں گے کتنے بڑے گھر ان کو مل جائیں گے وہاں پر، وہ پتہ نہیں کتنی مشکلات میں آپ کس طریقے سے بتاؤں، لیکن وہ ایک خواب ہوتا ہے جس پہ انسان خوش رہنا سیکھتا ہے، اور اس خواب کے اندر وہ لوگ بہت خوش رہتے ہیں، البتہ بعض اوقات کوڑتے ہیں، ایک چیز کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے پھر اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گئی صاحب دو دنیا کی مثالیں، اب آئیں اپنے آخرت کی طرف، جنہوں نے سعید و شہدا کا ساتھ دیا انہیں کوئی روک سکتا تھا کیا؟ انہیں یزید کا لشکر روک سکا ہے کیا؟ کیوں ساتھ دے رہے تھے؟ ان کو بھی کوئی چیز سمجھ میں آئی تھی نا، جب ان کو وہ چیز سمجھ میں آئی تو انہوں نے کوئی خطرہ کوئی نقصان اپنی نظر میں نہیں رکھا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے۔ یہ کنونس ہونے کی پاور اگر کسی کو مل جائے کہ وہ اپنے دین پر کنونس ہو جائے، پھر بڑی سے بڑی قربانی دے گا، دین کا ایک حکم نہیں توڑے گا، کبھی اس کام کو نہیں کرے گا۔ ایک مثال تاریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
اللہ صلی علی محمد آل محمد۔
ہمارے یہاں روایت کو قبول کرنے میں بہت اسٹرکٹ اسٹینڈرڈس ہیں، بہت سخت اسٹینڈرڈس ہیں، تھوڑا سا روایت ادھر ادھر ہوتی ہے تو کم سے کم وہ صحیح کے کالم سے نکل جاتی ہے، اور دوسری چیزیں آ سکتی ہیں، مقبول ہو سکتی ہے، قابل اعتماد ہو سکتی ہے، لیکن جو صحیح روایت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے لیے اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ بہت اچھا آدمی ہو اور یہ بتائے کہ میں نے اس آدمی سے سنا ہے اور اس نے امام سے سنا ہے اور اس کی اور امام کی ملاقات نہیں ہوئی، بس یہ روایت ختم ہو گئی، اس روایت کا اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے سنا ہے، اس نے امام سے سنا ہے، جبکہ اس کا امام سے سننے کا امکان ہی نہیں تھا، وہ اس شہر میں آیا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے بیچ میں ایک اور آدمی تھا اور رپورٹ میں نہیں آیا ہے، چونکہ لنک مس ہو رہا ہے، روایت صحیح نہیں ہے، روایت قابل اعتماد اس اعتبار پہ جو صحیح کی ہوتی ہے وہ قابل اعتماد پہ نہیں رہتی۔ ایک بندہ ایسا ہے ہسٹری میں ہمارے پاس، ایک راوی، اگر ان تک روایت پہنچ جائے باقی صحیح ہے، باقی معاملہ ختم، ان سے کوشچن نہیں ہوتا کہ پیچھے امام تک گئی تھی یا نہیں گئی تھی۔ ایک آدمی ایسے ہیں، ان تک روایت پہنچ جائے تو سمجھ لیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوشچن نہیں ہوتا کہ امام تک گئی تھی یا نہیں گئی تھی۔ ان کا نام ہے ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر اہل بیت کے چاہنے والے، انتہائی چاہنے والے، ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، بہت اچھے چاہنے والے تھے، اہل بیت کی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا، اور حفظ سے بھی تھا، لکھا ہوا بھی تھا اور حفظ سے بھی تھا، یہ ذخیرہ یہ حاکموں سے بچا کر ایک دو چھتی میں رکھتے تھے، اس زمانے میں چیزیں چھپانے کے لیے ایسی جگہیں ہوا کرتی تھیں، وہ ایک دو چھتی میں رکھا کرتے تھے، دولت مند آدمی تھے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد بھی بہت کرتے تھے، مالی لحاظ سے بھی بہت مدد کرتے تھے، حکومت نے کبھی ان کے اوپر گرفت کی، ان کو زندان میں ڈالا، ان کا پیسہ ضبط کر دیا، خوب سزا دی، بہت سزائیں دیں ان کو، جب یہ زندان سے باہر نکلے تو ساری دولت ان کی ختم ہو چکی تھی اور یہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، باہر نکلے، تمام تر مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد باہر آئے، نہیں معلوم کتنے سال جیل میں رہے، باہر آ کر جب اس ذخیرے پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کو نمی ختم کر چکی ہے، اس کو ہیومیڈیٹی نے ختم کر دیا تھا اور وہ ذخیرہ بھی ختم ہو گیا. اب ان کے پاس گویا زندگی میں کوئی قابل قدر چیز باقی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے اپنے حافظے کا امتحان لیا، اپنے حافظے کا امتحان لیا اور اساتذہ کے پاس جو اس دور کے بڑے لوگ تھے، بڑے راوی تھے، ان کے پاس جا کر اپنے حافظے کو ٹیسٹ کروایا. ان لوگوں نے گواہی دی کہ ان کا حافظہ غیر معمولی بہت اچھا ہے، بہت اسٹرانگ ہے. اگر ابن ابی عمیر کہہ دے کہ روایت صحیح ہے بس پھر معاملہ ختم ہے، پھر روایت صحیح ہے. انہوں نے ان کے حافظے کو اچھی طرح چیک کیا اور دیکھا کہ نہیں، ان کا حافظہ غلط روایت کو صحیح نہیں کہتا ہے، ان کے حافظے میں صرف صحیح روایت ہی صحیح ہے. ان کو اسٹینڈرڈ مان لیا گیا کہ ہاں یہ جب کہیں گے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے، چاہے راوی بیان نہ کیا گیا، ان کو مان لیا گیا. اچھا، یہ اپنے دین میں کتنے سخت تھے. تعجب کی بات یہاں پر ہے، روایت کیا نہ آسان ہے، البتہ جیل جانا بہت سخت ہے، سارا پیسہ چھن جائے یہ بھی بہت سخت ہے، سوشل ریپوٹیشن ختم ہو جائے یہ بھی بہت سخت ہے، روایت کیا نہ آسان ہوتا ہے. اگلا امتحان ان کا یہاں پہ تھا. یہ جب بہت مصیبت میں پھنس گئے، باہر آئے کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں، پیسہ بھی ختم، کاروبار بھی ختم، سب کچھ ختم، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے واپس آ کر ان کے پاس آ کر ان کو، جو مجھے یاد آتا ہے نہیں معلوم 6,000 یا 8,000 درہم ان کو دیے، اور اتنا پیسہ ہے کہ اس سے گھر خریدا جا سکتا ہے، اتنا پیسہ تھا کہ اس سے گھر خریدا جا سکتا تھا. ان کے پاس آ کر ان کو اتنا پیسہ دیا اور ان سے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں. تو ابن ابی عمیر نے کہا کہ جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ پیسہ کس بات کا ہے میں پیسہ نہیں لوں گا. اس نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا. اس نے اصرار کے بعد بتایا کہ آپ نے مجھے کبھی پیسہ دیا تھا قرضہ، آپ نے مجھے دیا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ سے پیسہ لیا تھا، اب یہ پیسہ واپس کرو. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں دیا تھا تو کسی وجہ سے دیا ہوگا، وہ وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ عجیب بات ہے کہ جس کا حافظہ روایت میں اتنا اسٹرانگ ہو اس کو اپنا پیسہ دیا ہوا یاد نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یعنی حافظے کو بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا دین کی خاطر، حافظے کو بھی اپنے اس میں استعمال نہیں کیا تھا. بہرحال یہ بڑی عجیب بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر دیا ہوگا تو کسی کام سے دیا ہوگا، کس کام سے دیا تھا؟ اس نے کہا میں نے گھر خریدنا تھا، گھر خریدنے کے لیے دیا تھا آپ نے. انہوں نے کہا کہ تم نے گھر کیا دوسرا لے لیا؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا کیا کیا؟ پھر منع کیا اس نے، پھر اصرار کیا. اس نے کہا کہ میں اپنا گھر بیچ دیا ہے تاکہ آپ کے پیسے دوں چونکہ آپ مشکل میں ہیں. صحیح ہے؟ کہنے کا میں نے اپنا گھر بیچا ہے، میں تو پہلے بھی بے گھر تھا نا، میں نے گھر بیچا ہے، یہ پیسے آپ کے، آپ اس وقت مصیبت میں، کوئی کاروبار کریں گے، ادھر کریں گے ادھر کریں گے، آپ کسی طرح زندگی گزاریں آپ. ابن ابی عمیر نے کہا کہ دیکھو برادر، میں نے اپنے امام سے ایک روایت سنی ہے، اس روایت کو سننے کی وجہ سے تم کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ایک ایک درہم کا محتاج ہوں، لیکن ایک بھی نہیں لوں گا. درہم چھوٹا سکہ ہوتا ہے، دینار بڑا سکہ ہوتا ہے. تو بالکل ایسے دیکھا پیسے پیسے کا محتاج ہوں، روپے کا نہیں پیسے پیسے کا. تو کہا میں ایک ایک درہم کا محتاج ہوں لیکن اس میں سے نہیں لوں گا امام کی ایک روایت کی وجہ سے. وہ روایت کیا ہے؟ امام نے فرمایا تھا کہ کسی سے اپنا قرض لینے کی خاطر اسے چھت سے محروم مت کرنا. کہا امام نے مجھ سے کہا تھا کسی سے اپنا قرض واپس لینے کی خاطر اسے چھت سے محروم مت کرنا. کہا میں یہ پیسہ نہیں لے سکتا، محتاج ہوں لیکن نہیں لے سکتا. یہ جو دین پر عمل ہے یہ کب آتا ہے؟ دین پر اس حد تک عمل کیسے آتا ہے؟ یہ صرف اس وقت آ سکتا ہے جب دین کے حقائق پر یقین ہو جائے، آخرت پر، معاد پر، روح پر، اہل بیت کی تعلیمات پر، ان کی حقانیت پر، ان سب پہ جب تک یقین نہیں ہو بالکل کھلی بھی آنکھ کے ساتھ، اس وقت تک دین پر کوئی اتنی شدت سے عمل نہیں کر سکتا. خدا ہمیں دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
اچھا، اب اس سے ایک اور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو جائے، ظاہر ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں. ہمیں اس واقعے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو معاشرہ دولت سے بہتر نہیں ہوگا، معاشرہ یقین اور ایمان بڑھنے سے بہتر ہوگا. ہم دولت تقسیم کرتے رہیں گے اس سے معاشرے بہتر نہیں ہوں گے. بس وہ جو ہمارے دوست احباب بار بار کہتے ہیں نا، یہودیوں سے سیکھو یہودیوں سے سیکھو، یہ بات اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، ان سے آپ نظم و ضبط سیکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ نظام بنایا وہ دولت کی بیس کے اوپر بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ دولت سے کچھ ہو جائے گا کام؟ نہیں ہوگا. بس اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تشیع کے اندر اگر سب لوگ اچھے اچھے کاروباروں کے اوپر پہنچ جائیں گے، سب کے اچھے اچھے گھر ہوں گے، اگر شیعہ پیسے کے لحاظ سے بہت طاقتور ہوتے تو پھر ان کی طاقت دیکھتے، خواب و خیال ہے یہ، یہ وہم و گمان ہے، اس سے نہیں ہونا ہے. قومیں دولت سے نہیں بچی ہیں. پتہ نہیں کتنی قوموں کے بارے میں پتہ ہے جن کے پاس ٹھیک ٹھاک دولت ہوتی برباد ہو جایا کرتی، اس سے نہیں بچ پائیں گے. اصل دین اسلام کے اندر قرآن کریم نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ دولتوں کے انبار لگے ہوئے تھے بعض قوموں کے پاس، نہیں بچ سکیں تھیں، اپنے اندر کھوکھلے ہو جاتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ریفرنس ایک دفعہ دیا تھا ان کا اور مایا تہذیب کا، لاطینی امریکہ کے اندر تھے، ان کے اوپر اسپین اور پرتگال نے حملہ کیا، اتنا گولڈ تھا ان کے پاس جو اس زمانے میں دنیا میں سوائے ہندوستان کے اور کہیں اتنا پیسہ نہیں تھا. اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ پورے یورپین ممالک میں اگر جمع کرتے اتنی دولت نہیں ہوتی. لیکن کیا تھا کہ اجتماعی نظام اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، ان کا سوشل اسٹرکچر کھوکھلا تھا. سوشل اسٹرکچر کھوکھلے ہونے کی وجہ سے ان کو دولت بچا نہیں سکی. اور اللہ یہود کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے، یہ صہیونیوں کے بارے میں خدا عنہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تعصبہم جمیعا وقلوبہم شتا ذلک بانہم قوم لا یعقلون. تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، متحد سمجھتے ہو، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. ہم ان کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور یہ اندر سے کچھ اور ہیں. ان کے بڑے عجیب حقائق ہیں ہمارے پاس. ہم اپنی بحث کے اوپر واپس آتے ہیں، اگر کچھ حقائق نظر آ جائیں لوگوں کو تو بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں. بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے. اب اس سے اور نزدیک لانے کے لیے اور ہماری پچھلی گفتگو سے بھی نزدیک لانے کے لیے کہ ذمہ دار قوموں کے خواص کیا ہوتے ہیں، ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جو میں دو تین دفعہ شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا اور مجھے کسی ای میل کے اندر پڑھنے کو ملا تھا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے معاشرے کے بعض مسائل کو سمجھانے کے لیے واقعہ بہت مفید ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس میں ایسی بیان کر رہے ہیں، شاید یہ واقعہ بھی نہ ہو، شاید ایسی سمبولزم ہو. کہتے ہیں کہ ایک نہر کے اندر ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک لاش آ رہی ہے، تو نہر کے اندر اترتا ہے، دیکھتا ہے کہ کسی کی لاش ہے اور وہ اس لاش کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو دیکھتا ہے کوئی اور آدمی بھی برابر سے گزر رہا تھا، اس کو بھی پکارتا ہے، کہتا ہے کہ نیچے لاش ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو دونوں اتر جاتے ہیں، لاش کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی وہ نکال رہے تھے، ایک اور لاش دیکھا پیچھے سے آ رہی ہے. تو اس نے دیکھا نہیں، اس کے پیچھے ایک اور بھی لاش آ رہی ہے. تو اس نے دیکھا کہ کافی ہیں، اس نے چلانا شروع کیا، لوگوں سے کہا کہ تم آؤ میری مدد کرو. وہ سب جمع ہوئے اور وہ لاشیں نکالنے لگے، اور ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ نیچے اترے ہوئے ہیں، لاشیں نکال رہے ہیں، وہ نہیں رکا، وہ اپنے راستے پہ چلنے لگا. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ تمہیں غیرت نہیں آ رہی کہ یہاں لوگوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں اور تم اپنے راستے پہ جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں پیچھے جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مار کون رہا ہے. تمہارا کام صحیح ہے، لاشیں اٹھاؤ، کوئی پیچھے جا کر اس کا بھی تو ہاتھ روکے جو اتنے بندے مار رہا ہے. صحیح، یہ دو لیول ہو گئے. ایک لیول فوری طور پر کوئی کام کرے، لاشیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، لاشیں تو دفنانے ہیں، کچھ لوگ اتر جائیں لاشیں دفنانے. چند آدمی پیچھے جائیں اور جا کر دیکھیں یہ بدبخت ہے کون جو اتنے بندوں کو مار رہا ہے، مظلوموں کو. دو باتیں. تیسرا لیول پر ایک آدمی کھڑے ہو کر اس کے خلاف کتاب بھی لکھے کہ ظلم کا مقابلہ ہوتا کیسے ہے، کیونکہ یہ چند لوگ جائیں گے پیچھے، اس ظالم کا ہاتھ روک لیں گے، باقی ظالموں کا ہاتھ کون روکے گا؟ نظر اب آپ نے دیکھ لیا. اب آپ سوچیں سید الشہداء کی عزاداری کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے، ہر دور میں کوئی یاد دلانے والا ہو کہ ظالم کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اگر ظالم آگے بڑھتا ہے تو یزید بنتا ہے. پھر ہم اپنی عزاداری کے صحیح مفہوم کو لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے، جو اس کی روح ہے ہم ان لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ بھئی یہ جو روح ہے عزاداری کی وہ ہے کیا چیز، اس میں ایک گہرائی ہے، اس میں معاشرے کی ایک مشکل کا مستقل حل ہے. ایک سادہ حل ہے لاش کو اٹھاؤ اور دفنا دو،
ایک ذرا اور گہرا حل ہے وہ یہ کہ پیچھے جا کر ظالم کا ہاتھ روکو جو بندے مار رہا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ کوئی ظلم کے نظام کے خلاف لوگوں کو سمجھائے، یہ ظلم کے نظام کے خلاف لوگوں کو بار بار یاد دلانا ہے کہ دیکھو تم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. بدقسمتی اس وقت ہو جب ہماری عزاداری ظالم کو چیلنج نہ کرے، یہ بدقسمتی ہے. اتنا اچھا ذریعہ ہے ظلم سے لڑنے کا، اگر ظلم ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، لوگوں کے اندر کمال ہوگا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر حقائق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں معاشرہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر سب کے سامنے دین اتنا ہی واضح ہو جتنا ابن ابی عمیر کے لیے تھا تو دین کیا ہوگا پھر؟ معاشرہ کیسا ہوگا پھر؟ اتنا نفیس معاشرہ بن سکتا ہے؟ اس کام کے لیے ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اپنے حقائق کا اظہار کرو، لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ بھئی یہ معاملہ کیسے انجام پانا. اب اسی لیول پر سوچتے ہوئے اپنی گفتگو سے اور نزدیک آتے ہیں. ہم نے کل ایک ایشو پیش کیا تین صفات پہ مبنی، اور ان تین صفات کی ایک بنیاد ہے. میں بنیاد آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کے اوپر آرائش پیش کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
کس کی خواہش نہیں ہے اس وقت کہ ہمارے درمیان اتحاد ہو؟ کون نہیں کہہ رہا؟ سب کہہ رہے ہیں، سب کی زبان پہ. جیسے ابھی محترم ہمارے برادر شجاع پڑھ رہے تھے قمر صاحب کا کلام، سب کی زبان پر یہ گفتگو ہے. ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. صحیح، کیا کوئی ہے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اچھا، جتنے بھی ہمارے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں ان سب سے ہم لوگ ذاتی طور پر بھی پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. کوئی ہے جو کہہ گا ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آنا چاہیے؟ صرف ایک مشکل ہے، یہ خواہش تو سب کے اندر ہے، اس خواہش پر عمل کیسے ہونا ہے؟ اچھا، رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں سوچ لیں کہ بھئی کوئی تو رکاوٹ ہوگی. میں نے جیسے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں مثال میں عرض کیا تھا کہ بھئی آپ جب چائے کے کپ میں چینی ڈالیں گے تو یہ میٹھی ہو جائے گی، اور اگر آپ نمک ڈالیں گے تو یہ میٹھی نہیں ہوگی. کوئی تو پوچھے کہ بھائی سوسائٹی کا وہ انگریڈینٹ کون سا ہے جس سے اتحاد آتا ہے، اور وہ انگریڈینٹ کون سے ہیں جن سے اتحاد نہیں آتا، پھر جن سے اتحاد رخصت ہو جاتا ہے. اتحاد کی خواہش اتحاد نہیں لے کے آئے گی، اتحاد کے لیے جدوجہد وہ اتحاد لا سکتی ہے. اور اتحاد کی جدوجہد کہاں پر ہوگی؟ جب آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا، لوگ متحد کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا، سادہ سا کام ہے، میں ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کر دے، پہلے اور چیزیں عرض کر دیتے ہیں تاکہ اس سے پھر ہوتے ہوئے یہاں تک آئیں تو بات سمجھنے میں مزہ بھی آتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ.
اچھا، یہ انالیسس بھی شاید پہلے عرض کر چکا ہوں گا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات میں ریلیونس آ رہی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کم سے کم جو سننے والا ہو وہ محروم نہ رہ جائے جو اس دفعہ کا سننے والا ہو، اور تو اس میں ایک ریلیونس کی وجہ سے اس کو دوبارہ ڈالنا پڑ جاتا ہے. اور جو سننے والے پہلے سے سن چکے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پھر ظاہر وہ تھکاوٹ بھی اپنے اندر احساس کرتے ہوں گے، لیکن یہ ضروری پڑ جاتا ہے. صاحب ایسا کرتے ہیں، پوری قوم کو سب کو پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، سب متحد ہو جائیں گے. آپ خود سوچئے، مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک تو ہم سب کے ساتھ ایک عجیب و غریب مشکل ہے، جیسے ہی ہم لوگ پلاننگ کرنے لگتے ہیں بجائے یہ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں دو بیساکھیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، کسی اور کی بیساکھی پہ کھڑے ہوں گے. وہ دنیا بھر میں محاورہ مشہور ہے مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں، کہتے ہیں کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتی. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری دایا جو پاکستان سے باہر بیٹھی ہے وہ پاکستان میں ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہوگی. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر اپنے لیے اتنے مہربان نہیں ہیں جتنی ماں ہوتی ہے تو باہر والا کہاں سے آپ کے لیے مہربان ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو. اس کے اوپر ہم نے بہت دفعہ دوسرے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ بھائی جو باہر والے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ سب قبول. ہم تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم معتقد ہیں. ہم نے عرض کیا کہ ہم معتقد ہیں، ہم اس نظریے کے اندر بھی معتقد ہیں، جوانی سے معتقد ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اس معاملے کے اندر، لیکن ایک بات پتہ ہے، معاشرے میں کام کرنا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. دوسروں کی بیساکھیوں پہ کوئی قوم کھڑی نہیں ہوتی، قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے، اپنے ریسورسز پہ کرو. ایکسپرٹیز نہیں ہے، ایکسپرٹیز بناؤ. دوسروں کے تجربے سے کسب کرو، دوسروں کی گائیڈنس لے لو، لیکن آپ خود کریں. ریسورسز آپ کے ہونے چاہیے، ورنہ کبھی یہ کام نہیں ہو سکے گا. مثلا آپ نے کہا بھائی پہلا نسخہ کیا ہے؟ پہلا نسخہ یہ کہ دولت لاؤ دولت دو. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے باہر سے دولت لاؤ اور یہاں دو دو، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے. باہر سے کچھ نہیں لاؤ. اگر کوئی کیا نہیں، باہر سے نہیں لاتے، اندر سے ہی دولت نکالتے ہیں اور پبلک کو دے دیتے ہیں. آیا دولت دینے سے سب صحیح ہو جائے گا؟ سب کو ہزار ہزار گز کا گھر دے دو، سب کو پانچ پانچ سو گز کا گھر دے دو. یہ جو پانچ سو گز میں رہنے والے ہیں، باہر نکل کے ان کے دل نزدیک آ جائیں گے؟ گھر کیسے کسی کا دل نزدیک لا سکتا ہے؟ سب کی جاب لگ جائے گی تو سب نزدیک آ جائیں گے ایک دوسرے سے؟ یہ کس نے گارنٹی دی ہے؟ شاید الٹا ہو جاتا ہو. خطرے کی وجہ سے انسان نزدیک آ جاتا ہے، مصیبتوں میں ہونے کی وجہ سے نزدیک آ جاتا ہے، لیکن عیاشی کے اندر، سکون کے اندر نزدیک آتا ہو، اس کے لیے تو کوئی خاص رحمت خدا برس رہی ہو تو آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. یہ تو پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. بس آپ یہ کہیں گے نہیں معلوم، پیسہ دینے سے قوم نزدیک آ جائے گی، سب کو جاب مل جائے، سب کا کاروبار لگ جائے، سب کے گھر بن جائیں، یہ کام اچھا ہے، کوئی اپوز نہیں کرے گا. کون قوم کو غریب دیکھنا چاہتا ہے؟ کون قوم کو نادار دیکھنا چاہے گا، بے گھر دیکھنا چاہے گا، بے روزگار دیکھنا چاہے گا؟ کوئی قتل نہیں چاہے گا. اس سے متحد ہوں یہ نہیں ہوگا، اس سے اتحاد نہیں آئے گا. دنیا میں کبھی نہیں آیا. اللہ بھی فرماتا ہے لو انفقتا ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی، اگر آپ پورے زمین آسمان کے خزانے ان کے اوپر نثار کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکتے تھے. یہ تو صریح آئے کریمہ ہے، اس سے زیادہ صریح پروف اور کیا نکلے گا کہ دولت کو خرچ کرنے سے آپ دلوں کو نزدیک نہیں کر پائیں گے. ایک کیس ختم ہو گیا، دوسرا کیس شروع کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد. عجل فرج.
بیچ میں دو بریکٹ لگائیں، جملے معترضہ. ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کام آتا ہے یہ. پولیٹیکل سائنسز میں کہتے ہیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں رول یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کی خواہشات کو، جو بے بنیاد بھی ہو سکتی ہیں، جائز مطالبات میں تبدیل کرتے ہیں. اور فرمائیے گا، میری خواہش ہے مجھے ایک ہزار گز کا گھر ملے. اچھا بھائی، یہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہر بندے کو، سات ارب انسانوں کو ایک ایک ہزار گز کا گھر مل جائے. یہ کون سمجھائے لوگوں کو؟ لوگوں کی تو خواہشات ہوتی ہیں. ہر آدمی کی خواہش ہے مجھے دو ملین لون مل جائے. تو بھائی پورے پاکستان میں اگر لون دیتے رہیں گے تو روپے کی ویلیو اتنی ڈی ویلیو ہو جائے گی، یہ دو ملین رہیں گے ہی نہیں. یہ جو حماقت ابھی آپ کے یہاں ہو رہی ہے نا، یہ کوئی اکنامک سسٹم اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ آپ پیسہ پرنٹ کر کر کے لوگوں کو دو دو ملین دے رہے ہیں، اس سے اکانومی ترقی نہیں کرتی ہے. دنیا میں کبھی نہیں ہوا یہ کام. گورنمنٹ اپنے چند مہینے میں ایک ٹریلین روپیز پرنٹ کر چکی ہے. کسی کے دماغ میں ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ؟ ایک ٹریلین روپے، ایک ہزار ارب روپے پرنٹ ہو چکے ہیں چند مہینوں کے اندر. انفلیشن دیکھیں گے کہاں پہنچے گا. یہ کون سا عقل مندی کا کام ہے؟ کوئی اکنامک سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کے پیچھے اکنامک گروتھ ہوتی ہے، تب پیسہ تقسیم ہوتا ہے، تب کام آتا ہے. ایسے بے دھڑک تقسیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف انفلیشن بڑھ جاتا ہے، لوگوں کی زندگی پہلی عذاب ہوتی ہے اور اجیرن ہو جاتی ہے. تو یہ غیر معقول اسکیمز ہیں. اچھا یہ کیوں، کس بات کی اسکیمز ہوتی ہیں؟ یہ پاپولرٹی کے لیے، یہ پاپولر موومنٹس ہوتی ہیں اپنی دلوں کو نزدیک لانے کے لیے. اس طرح سمجھتے ہیں میرا ووٹ اکاؤنٹ بڑھ جائے گا. دلوں سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا ان کو، ووٹ سے کام ہوتا ہے. اس طرح سے کوئی بات نہیں بنتی ہے، اس طرح سے ملک ترقی نہیں کرتے ہیں. ملک کا ترقی کرنے کے لیے کچھ اور طریقے ہوتے ہیں. باہر کہاں اس گفتگو میں آ گئے، پیسے سے یہ کام نہیں ہوتا ہے. جب پیسے سے نہیں ہوتا تو اور کس طرح سے ہوگا؟ دوسرے کوئی راستہ ہے؟ ہاں دوسرا ایک راستہ ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ میں اس پوائنٹ کو عرض کرتا چلوں. پولیٹیکل پارٹیز کا رول یہ ہوتا ہے خواہشات لوگوں کی لیتے ہیں، ان کو ریشنلائز کرتے ہیں، ان کو عقل مندی سے دیکھتے ہیں. عقل مندی سے دیکھنے کے بعد اس سے جائز ڈیمانڈز بناتے ہیں جو پیش کرنے کے قابل ہوں. ہر آدمی کی خواہش یہ ہے مجھے دو ملین روپے ملیں، لیکن یہ کوئی معقول خواہش نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کیا کرتی ہے؟ اپنے ماننے والوں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو تمہاری خواہش تو اچھی ہے، لیکن یہ خواہش عمل میں لانے کے قابل نہیں ہے. ایسی کوئی خواہش کرو جو عمل میں لانے کے قابل ہو, پھر ہم اس کو ڈیمانڈ کے طور پر پیش کریں گے, اپنے پارٹی کا چارٹر بنائیں گے اسے, اس کے اوپر پولیٹیکل پروسیس شروع ہوتا ہے. دیکھیں آپ اس طرح سے ہوگا. اچھا, ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں, لوگوں کی خواہشات کو اور اٹھاتی ہیں. ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے. وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے, اچھا شاید ہو ہی جائے اس دفعہ, تین دفعہ تو نہیں ہوا تھا, خیر شاید اس دفعہ ہو جائے. بیوقوف بیچارہ پھر وہیں پر کھڑا ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز نہ صرف یہ کہ لوگوں کی خواہشات کو ریشنلائز نہیں کرتی ہیں, بلکہ ارریشنلی اور ان کو پرووک کرتی ہیں. یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اس طرح ڈیمانڈ نہیں بنتے, اس طرح چارٹر کہاں بنتے ہیں پھر دنیا کے اندر. پھر آپ آتے ہیں پارٹی کے اوپر, لیڈر شپ کے اوپر, تو معاملہ ختم. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہوتا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اب ہم سب کے پاس ایک خواہش ہے اور بار بار اس کا اظہار ہوگا, سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, بھائی خواہش تو آپ کی اچھی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. سوال یہ کہ اس کا ریشنل میتھڈ کیا ہے, عقل مندی کا راستہ اس میں کیا ہے. خواہش تو بہت اچھی ہے, خواہشیں تو میری بہت زیادہ ہیں, لیکن عقل مندی کا راستہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. اب ایک راستہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک راستہ یہ کہ بھائی یہ باقی جتنی پارٹیز ہیں نا, ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, آج کی رات ایک اور پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں, ایک اور پلیٹ فارم بناتے ہیں, اس کے اندر کوئی بڑا نہیں ہوگا, کوئی بڑا نہیں ہوگا. اس پلیٹ فارم پہ سب کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سب لوگ اس پر آ جائیے اور آپ سب لوگ اس کو مل کر چلائیے گا. اتحاد ہو جائے گا؟ آپ کے دل میں یہی خواہش ہے نا. مشورے تو ہر کوئی ای میل کے اندر, ایس ایم ایس کے اندر کیا کیا مشورے آتے رہتے ہیں ہمارے پاس, یہی مشورے آتے ہیں. ہاں بھائی ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں, اس میں کوئی بڑا نہیں ہوگا, سب برابر کے ہوں گے, جتنے پرانے بڑے ہیں ان سے کہیں ہم نہیں چلائیں گے, آپ ہی چلائیے گا, آپ آئیے, آپ اس کو چلائیے, صرف اللہ کے واسطے ایک ہو جائیے. اس میں دو چار واسطے بھی ڈال دیتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا اب ساری قوم متحد ہو جائے گی؟ نہیں. پہلے اگر 18 تھے تو یہ 19واں ہوگا, یہ ہوگا, چونکہ اس سے پہلے جو 18 بنے تھے اس میں سے 17 یہی کہہ کے بنے تھے. اس سے پہلے جو 17 بنے تھے وہ سب یہی کہہ کے بنے تھے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے جس پہ سب متحد ہو جائیں گے, اس میں کوئی بڑا نہیں ہوگا, جو پرانے ہوں گے وہ بڑے ہوں گے. اور بعد میں پتہ چلا ایک اور پارٹی آ گئی ہے, مان لیا. یہی ہوا ہے اب تک. اچھا یہ بار بار کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جب بات بہت حساس نوعیت کی ہو تو میں آپ کو ہنسا کر اس کی سینسٹیویٹی کو کم کر لوں, کیونکہ مجھے بھی پتا ہے نا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ اگر یہ سینسٹیو ایشو میں اسی حساسیت کے ساتھ لے کر چلا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ دو چار جملے ایسے ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ ہنس کے اپنے غبار کو نکال دیں, آپ پریشان نہ ہوں. لیکن سوال یہ ہے, کیا یہ کرنے سے قوم متحد ہو جائے گی؟ نہیں ہوئی, نہیں ہوگی, پچھلی دفعہ بھی نہیں ہوئی تھی, اس دفعہ بھی نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈنی پڑے گی ہمیں اور آپ کو. ہمیں چند وجہ آپ کی خدمت میں چند اسباب عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد,
محمد والے محمد.
سب ایک بات اور ایڈ کر لیجئے, وہ یہ کہ سب کو پی ایچ ڈی کروا لیں تو متحد ہو جائیں گے. ماسٹرز کی بات ہی نہیں کر رہا, پی ایچ ڈی دائرے. سب کو پی ایچ ڈی کروا لیتے ہیں, سب متحد ہو جائیں گے. پھر کیا پی ایچ ڈی والے نہیں لڑتے؟ بھائی ہمارے یہاں جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ لیڈرشپ پہ لڑتا ہے, پھر نیچے نیچے نہیں لڑتا, پھر وہ اوپر جا کے لڑتا ہے. پھر پڑھے لکھے ہونے سے بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا. اب یہ معاملہ ختم کیسے ہوگا؟ ایک بنیادی ترین جواب ہے, دو تین چھوٹے سادہ جواب ہیں جو اس بنیادی جواب کو انہینس کر رہے ہیں. ایک بنیادی ترین جواب ہے جو امام خمینی نے دیا تھا. انہوں نے بہت عجیب ایک جملہ کہا تھا, اور انہوں نے جملہ یہ کہا تھا, فرمایا تھا کہ اب اس سے کوئی کسی کی کم احترامی نہ سمجھے. بہرحال گروپ کو لے کے چلنا آسان کام نہیں ہے, بہرحال قوم کی لیڈرشپ آسان کام نہیں ہے. تو کوئی قطعاً یہ نہ سمجھے ہم دوسروں کی بے احترامی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ معززین ہیں, اپنی دانش میں جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور شاید میرا جیسا ان کی جگہ ہوتا تو قطعاً وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی ہمت کا کام ہے, کوئی ایسا سادہ کام نہیں ہے. امام خمینی کا جواب تو بڑا عجیب تھا. انہوں نے فرمایا تھا 124,000 انبیاء کو ایک ہال میں جمع کرو، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. 124,000 انبیاء کو ایک ہال میں جمع کریں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. آپ تصور کریں، آپ نے 124,000 انبیاء کو ایک ہال میں جمع کر لیا، ایک ایشو ان کے سامنے رکھا، اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، ان میں مختلف قومیں نہیں ہیں کیا؟ قومیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف نہیں ہیں کیا؟ زبانیں بھی مختلف ہیں، ادوار بھی مختلف ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مثلا نمرود کے عراق کے اندر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر تھے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کوفہ میں کہا جاتا ہے وہ کنواں تھا جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا. یہ تو سب مختلف علاقوں کے لوگ تھے، مختلف زمانوں کے لوگ تھے، مختلف قوموں کے لوگ تھے، ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ اگلا کہا جو ہم جیسوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا اور دو نفس پرست کو پوری دنیا دے دو تب بھی لڑیں گے. 124,000 انبیاء ایک ہال کے اندر ہوں، نہیں لڑیں گے. اور دو نفس پرست کو، ہم جیسوں کو، پوری دنیا میں دو آدمی کھڑے کر دو. یہ نہیں سوچیں گے تو شمال میں رہ لے میں جنوب میں رہ لوں، اس پہ بھی لڑیں گے کہ دنیا کس کی ہے. ہماری جو بنیادی ترین مشکل ہے وہ یہاں پر ہے. اگر اس سے انکار کریں گے، اس کے انکار سے مشکل حل نہیں ہوگی. یہ ہماری اصلی ترین مشکل ہے. ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، ہماری تربیت ہونا باقی ہے. اب یہ تربیت کیسے ہوگی؟ چند پوائنٹس کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. جب تک ہم میں شرح صدر نہیں ہے، جب تک ہم میں کاموں کی تقسیم کا فارمولا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے، ہماری یہ مشکل باقی رہے گی. جب تک ہمارے اندر علمی توازن نہیں ہے، ہماری یہ مشکل باقی رہے گی. اب میں آتا ہوں شرح صدر کے اوپر. کل آپ کی خدمت میں علمی توازن سے عرض کیا تھا تفصیل سے، آج تھوڑا سا شرح صدر کے بارے میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد عجل فرم.
شرح اور انشراح کسی چیز کے کھل جانے کو کہتے ہیں. الم نشرح لک صدرت، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، اس کو کہتے ہیں شرح. شرح صدر، شرح صدر یعنی سینے کا کھل جانا. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. اچھا، یہ جو شرح صدر ہوتا ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں سعی صدر. سعی صدر کہتے ہیں سینے کو، سینے کو. اب شاید شہر کے اندر صدر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ شہر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو صدر کہتے ہیں، جس کو ہمارے اردو میں صدر کہتے ہیں. میں نے کہا اردو میں ہم لوگ تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے اس کو اردونائز کر دیتے ہیں نا. یہ جو شرح صدر ہوتا ہے اس کو سعی صدر کہتے ہیں، سینے کا کھول جانا. جیسے سینے کے کھل جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس، آرا کے اختلاف کو ایکسیپٹ کرنا. بس آپ کی رائے کچھ ہے، سامنے والے کی رائے کچھ اور ہے. کتنا گراؤنڈ دیں گے سامنے والے کو کہ اس کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. مشکل جب تک یہ رہے کہ نہیں میری رائے فائنل ہے اور میرے اندر شرح صدر نہیں ہے، پھر موومنٹ نہیں بنتی، موومنٹ نہیں بنتی. اب میں تو پاکستان میں اتنی بڑی مشکل ہو گئی ہے بولنے والے کو انگلش کیوں بولنی پڑتی ہے. اگر میں موومنٹ کا اردو میں ترجمہ کہوں کہ وہ نہیں بنتی تو لوگ ایک پارٹی پہ لے جائیں گے. مشکل ہمارے یہاں یہ ہو گئی ہے، تو ابھی اردو کے بجائے انگلش میں بولنا پڑتا ہے تاکہ کوئی پک کر کے اس پارٹی پہ طنز نہ سمجھے کہیں، سمجھ رہے. تو یہ جب تک شرح صدر نہیں آتا، ایک اجتماع کے ساتھ چلنا یہ نصیب نہیں ہوتا، اجتماع کے ساتھ چلنا نصیب نہیں ہوتا. شرح صدر کے لیے کیا چاہیے؟ علمی توازن چاہیے. میں حرف آخر نہیں ہوں، دوسرے لوگوں کی بھی اوپینین ہے. ڈفرینس آف اوپینین، آرا کے اختلاف کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم رائے کو، اختلاف کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اس شرح صدر کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں ایک پوائنٹ تھا جو کل بھی ایک اپوزٹ ایک اس کی فکر ہے، اس کے مقابلے کے لیے عرض کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
جو سوشل سائنسز ہیں ان میں ڈسکشن کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو واضح کر دیں بات کس پہ ہو رہی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے دونوں پارٹیز ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے سامنے کلیئر نہیں ہوتا بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں ولایت فقیہ ہونی چاہیے, سامنے والا کہہ رہا ہے مثلا خدا نہ کرے نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے اس سے پوچھ لیں یہ بتاؤ ولایت فقیہ ہوتی کیا ہے. ایسا نہ ہو یہ ولایت فقیہ سے کچھ اور سمجھ رہا ہو, آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں. صحیح, سب سے پہلے یہ دیکھ لیں بھائی یہ جو شرح صدر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو میں آپ سے کچھ کہتا ہوں آپ کچھ اور سمجھتے رہے. اچھا پولیٹیشینس یہ کام بہت کرتے ہیں, سب سے کہتے ہیں ڈیموکریسی کی خاطر. اچھا نیچے بےچارا ڈیموکریسی کا مطلب سمجھ رہا ہے میرا کوئی حق ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے ڈیموکریسی نہیں میری حکومت. اب دونوں خوش, وہ بھی بولتا رہتا ہے وہ خوش ہوتا رہتا ہے, یہ بھی بولتا رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے. یہ کام غلط کام. آپ جب کوئی نعرہ لگا رہے ہیں سب سے پہلے واضح کریں اس نعرے کا مطلب کیا ہے تاکہ جو آپ کا حامی ہے وہ سامنے آئے, جو آپ کا مخالف ہے وہ بھی سامنے آ جائے. یہ جو شرح صدر ہے اس میں جیسے ہم نے کہا تھا نا پلورلزم میں اور علمی توازن میں کیا فرق ہے, نسبیت میں اور علمی توازن میں کیا فرق ہے, تو ایک کوشچن ہے شرح صدر میں اور کمپرومائز میں کیا فرق ہے. شرح صدر میں اور کمپرومائز میں کیا فرق ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں شرح صدر دکھاؤ, ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرو. سامنے والا مجھے فوراً بلیم کرے گا کہ اگر اسی کو تو ہم کمپرومائز کہتے ہیں, دین میں کمپرومائز نہیں ہوتا. صحیح ہے, اب آپ نے کتنا اچھا لگ رہا تھا آپ کو جب میں نے کہا تھا شرح صدر شرح صدر, سامنے والے نے کہا اچھا یہ جتنا اس نے شرح صدر کی بات کی نا یہ سب کمپرومائز ہے اور دین میں کوئی کمپرومائز ایکسیپٹ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے پاس ایک قبیلہ آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کا دین اچھا ہے ہم دین ماننے کو تیار ہیں, صرف ایک کام چاہیے ہمیں نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں, نماز نہیں پڑھنا چاہتے یہ ہمارے لیے بھاری ہے. ہم اپنے بتوں کے سامنے بھی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جاتے تھے, اب یہ آپ ہر روز تین تین دفعہ پانچ پانچ دفعہ ہم سے کہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا نو کمپرومائز, نماز تو پڑھنی پڑے گی, اقیم الصلاۃ کا حکم ہے میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں, تمہیں نماز پڑھنی ہوگی پڑھنی ہے پڑھو اور اسلام میں داخل ہو, اور اگر نہیں پڑھو گے نماز تو نہیں اسلام میں داخل میں نہیں ہو سکتے پھر. میں اس کے اوپر کوئی وعدہ نہیں دوں گا, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اچھا سامنے والا کہ جو آپ شرح صدر کہہ رہے تھے نا یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہاں کمپرومائز کیا. صحیح ہے, اچھا اب اس کے مقابلے میں سامنے والا کہے گا نہیں بھائی یہ شرح صدر ہوتا ہے یہ اس کا کمپرومائز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اہل بیت بھی کمپرومائز کرتے تھے, نعوذ باللہ تعالیٰ. وہ اس طرح سے پورٹریٹ کر دے گا کہ اہل بیت بھی کمپرومائز کرتے تھے, کہاں کمپرومائز کیا کہ مگر صلح امام حسن نہیں ہوئی تھی کیا, اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ نہیں کی تھی کیا, یہ دیکھو کمپرومائز کیا تھا, نعوذ باللہ تعالیٰ. وہ دعوے میں یہ کہہ دے گا سب سے پہلے یہ کام کریں بھائی یہ شرح صدر میں اور کمپرومائز میں ریڈ لائن کہاں پر ہے, ریڈ لائن کہاں. اس کے رائٹ پر ہو تو شرح صدر ہوتا ہے, ادھر سلپ کر گئے تو کمپرومائز ہوتا ہے, پھر یہ کہاں پہ ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے تاکہ پھر ہماری بات پتہ چلے. ابھی ایک مشکل ہے ہمارے سامنے, میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی تھی کہ کوئی ہمارے یہاں پارٹی تھی وہ عہدے پہ تقسیم کر رہی تھی, اس نے کہا ہمیں عہدہ اس کو دینا ہے جو اپنے علاقے کا ذرا وڈھیرا ہو, بدماش ہو, چار بندے لے کے چلتا ہو. کیوں بھائی, انہوں نے کہا ہماری پارٹی کمزور پڑ رہی ہے ابھی ہم ذرا طاقتور لوگوں کو عہدہ دیں گے. اسے شرح صدر کہیں گے یا کمپرومائز کہیں گے؟ اب میرے بتانے کے انداز سے آپ فوراً کہیں گے نہیں نہیں یہ تو کمپرومائز ہوتا ہے. دلیل کیا ہے کہ یہ کمپرومائز ہوتا ہے, یہ شرح صدر ہوتا ہے. ابھی کسی نے چند دن پہلے ایک آدمی کو کہا تمہاری پارٹی نے فلاں بدماش آدمی کو اتنے بڑے عہدے کے اوپر کیوں بٹھا دیا, اس نے کہا اصل ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے, کوئی اور بتاؤ تو ہم اس کو بھی بٹھائیں گے. بھئی یہ شرح صدر ہے, وہ سامنے والا کہتا ہے یہ شرح صدر ہے, دل کو کھول کے رکھو, بدماش بھی آ رہا ہے تو آنے دو کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ سر پہ ہی بٹھا لو. اس میں اور کمپرومائز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دو پوائنٹ جلدی جلدی اس کو عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
ہاں اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, سادہ سادہ فرق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر ایک, آپ کسی کو لے کر چلیں یا کسی کے ہاتھ میں باغ ڈور تھما دیں, لے کے چلنا ایک چیز ہے باغ ڈور اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا یہ دوسری مصیبت ہے. لے کے چلنا صحیح ہے, ایک آدمی آیا اس نے آپ سے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, آپ اسے بھگائیں گے کیا؟ نہیں, اللہ کے رسول نہیں بھگاتے تھے. وہ جو منافقوں کا سردار تھا جو عبید نام کر کے تھا, جنگ احد کے اندر پیچھے بھاگ گیا تھا, وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جب تک چل رہا تھا اللہ کے رسول نے کہا چلاؤ, جبکہ منافق تھا, اتنا منافق تھا کہ جب مرا اللہ کے رسول اس کی قبر پہ جا کر اس کے جنازے پہ کھڑے ہونے لگے کہ نماز پڑھائیں, اللہ نے کہا نہیں آپ نماز میں پڑھائیے. ان تستغفر لہم سبعین مرہ, اگر 70 دفعہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت کریں خدا نہیں بخشے گا اسے, یہ منافق آدمی ہے. فرمایا اللہ نے آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن یہ اتنا بڑا منافق ہے اس کو نہیں بخشیں گے. صحیح ہے, تو کیا ہے وہ منافق بھی اگر اللہ کے رسول سے کہتا نا میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں تو اللہ کے رسول بھگائیں گے نہیں. اس میں بہت سارے اور بھی مسائل حل ہوتے ہیں میرے اور آپ کے, میں اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول کبھی نہیں بھگاتے. اچھا کیا اس کو لیڈر بنائیں گے؟ نہیں, اس کو لیڈر بنانا بہت خطرناک ہے. کیوں؟ پھر نہیں معلوم یہ کیا بلا لے کے آئے گا. اب دیکھیں فرق کیا ہے, فرق اس طرح سے. اچھا معذرت کے ساتھ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, اب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ توجہ دے رہے ہیں, آپ پہلے سے کر رہے ہیں, یہ بعض اوقات انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے. فتح مکہ پر اللہ کے رسول نے ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ قرار دی. ابو سفیان کس قبیلے کا سردار تھا؟ بنی امیہ. بنی امیہ کے قبیلے کے سردار کو اللہ کے رسول نے عزت دی, اس کے گھر کو پناہ گاہ قرار دے دی. صحیح ہے, یہ کمپرومائز ہے, شرع صدر ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک روایت فرمائی, کہا اگر بنی امیہ کو میرے بعد میرے ممبر پہ دیکھنا تو پیٹ چاک کر دینا, اس کو نہیں بیٹھنے دینا, قطعاً مت بیٹھنے دینا. سید الشہداء نے 58 ہجرہ میں منا کے میدان میں 300 سے زیادہ اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے کچھ روایتوں پر ان سے اقرار لیا, تم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنا تھا. اس میں ایک روایت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد بنی امیہ کو ممبر پہ مت بٹھانا, تم نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ کہا سنا تھا. کہا پھر تم لوگوں نے بنی امیہ کو کیوں بٹھایا؟ 300 سے زیادہ اصحاب سے اقرار لیا تھا زبان سے کہ تم نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا. صحیح ہے, اب کمپرومائز اور شرح صدر میں فرق سمجھ میں آتا ہے. شرح صدر یہ ہے کوئی آپ کے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, آپ اسے الاؤ کر, آپ اسے الاؤ کر, اسے بھگا نہیں سکتے آپ. لیکن اس کے ہاتھ میں باغ ڈور تھما دیں اپنے کسی مفاد کی خاطر, نہیں یہ کام نہیں کریں گے, یہ کام قطعاً نہیں کریں گے. کیوں؟ اس سے قوم کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. کتنا ہی یہ مفادات دے, مثال کے طور پر اب دیکھیے ایک اور مثال, کمپرومائز نہ کرنے کی مثال. خلافت اول طے ہو گئی, یہی ابو سفیان جس کے گھر کو اللہ کے رسول نے پناہ گاہ قرار دیا تھا, امیر المومنین کے پاس آتا ہے, کہتا ہے میں اتنا یہ کروں گا, آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں. امیر المومنین فرمایا نہیں, کمپرومائز نہیں, تم پر کمپرومائز نہیں ہوگا. حق تھا ان کا, کہ نہیں تم سے مفادات لے لوں اور اپنی حکومت بناؤں, یہ نہیں کروں گا, یہ کمپرومائز تھا, یہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ فرق ہے ہم لوگوں کا. ایک ہے شرع صدر, دروازے کھول دو سب کو آنے دو, یہ بہت اچھی بات ہے. ایک ہے سب کو آنے دو چونکہ مجھے اس سے کچھ لینا ہے, مفادات ہیں میرے, یہ کمپرومائز ہے, یہ کمپرومائز. آپ اسے مفادات کی خاطر مت بلائیں. کیوں؟ اگر آپ اس کو مفادات کی خاطر بلائیں گے نا تو پھر یہ مفادات سے آپ کو بلیک میل بھی کرے گا, یہ آپ کو بلیک میل کرے گا. اللہ کے رسول نے قانون دیا اس سلسلے میں, عجیب قانون. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے علماء سلاطین اور حکمرانوں کے درباروں میں نہیں جائیں گے, نہیں وہاں نہیں جائیں. کیوں؟ نبی فرما رہے ہیں اگر یہ وہاں جائیں گے یہ ان کے دین کے لیے خطرہ ہے, ان کے دین کے لیے خطرہ ہے. اور اگر علماء کا دین خطرے میں پڑ گیا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دو صنف ایسی ہیں جن کی اگر خرابی آ گئی ان کے اندر تو ساری قوم بگڑ جائے گی, ایک حکام اور دوسرے علماء, العمراء والفقہاء. فرمایا تھا اگر حکام اور علماء اگر یہ کرپٹ ہو جائیں پوری دنیا کرپٹ ہو جائے گی. اس کرپشن سے روکنے کے لیے انہوں نے فرمایا میرے علماء, میری قومت کے علماء سلاطین کے دربار میں نہیں جائیں گے, دوسروں کے دربار میں نہیں جائیں گے. یہاں پہ فرمایا کمپرومائز مت کرو, کمپرومائز مت کرو. اچھا اگر بادشاہ آپ کے سامنے آ جائے پھر آپ پھر دروازہ نہیں روک سکتے. جلدی جلدی میں یہ واقعہ عرض کرتا ہوں. شیخ عباس قمی کا نام آپ سب نے سنا ہے. کچھ لوگ شیخ عباس قمی سے منسوب کرتے ہیں, کچھ لوگ کسی اور سے منسوب کرتے ہیں. میرے ذہن میں شیخ عباس قمی آ رہا ہے فی الحال, اگر غلط ہوا تو کل بتا دوں. چند دن پہلے میں نے عرض کیا تھا دبئی کے کسی جلوس میں پولز کے اوپر ڈسٹ بنس کے لیے لگایا گیا تھا. شاید ظاہر جلوس میں نہیں تھا, مجلس کہیں باہر کہیں ہو رہی تھی وہاں پہ لگایا تھا. ایسی کوئی پوزیشن تھی, جلوس نہیں تھا کم از کم, بعد میں مجھے پتہ چلا. شیخ عباس قمی یا کوئی اور عالم, ایک ایرانی بادشاہ تھا قاجاری نسل, ایک قاجاری ایک سلسلہ تھا, چین تھی جیسے ہمارے یہاں مغل تھے. ان کا ایک بادشاہ تھا فتح علی شاہ قاجار نام تھا ظاہراً اس کا. وہ شیخ عباس قمی کے پاس آیا جایا کرتا تھا, ان کے پاس آتا جاتا تھا. اچھا شیخ عباس قمی اس سے خوش نہیں تھے, بہت ظالم آدمی تھا. شیخ عباس قمی اس سے ناراض تھے اور اس کے اوپر خوب تنقید کرتے تھے. امر بالمعروف نہیں نہی منکر کے تحت دروازہ بند نہیں کر سکتے تھے چونکہ وہ آ رہا تھا, لیکن جیسے بیٹھتا تھا اس کے خلاف بات کرتے تھے. اس سے کہتے تھے تم کیوں اتنا ظلم کرتے ہو. جب اچھا وہ بھی سنتا رہتا تھا, بادشاہ تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے اگر اس کو ناراض کر دیا نا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ جو قاجاری بادشاہ بھی ایسے ہی تھے اور صفوی بھی ایسے ہی تھے. ایک دفعہ کہتے ہیں شاہ عباس صفوی کے سامنے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا تھا ٹھیک ہے میں بد دعا کرتا ہوں, تو خود گھبرا گیا تھا, تخت سے نیچے اتر گیا, آگے کہنے نہیں بد دعا نہیں کرے میں شکست مانتا ہوں, اتنے گھبراتے تھے. تو یہ فتح علی جو تھا قاجار بادشاہ ظالم تھا, ان کے گھر پہ آتا تھا, اس کو خوب سناتے تھے کہ تم عادل کرو انصاف کرو, نہیں مانتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ میں نے شاید امر بالمعروف کے سارے اسٹیج پورے نہیں کیے. تو ایک دن جب آ کے بیٹھا تو بادشاہ کی داڑھی پکڑ کے اس سے کہا کہ بڈھے تو کب عدل کرے گا, یعنی جس کے بعد یہ تھا کہ اب تو ان کی گردن قطع ہونی ہے. اور انہوں نے بھی اسی لیے کیا تھا کہ میں امر بالمعروف نہیں انل منکر میں کوئی پاؤں چھوڑوں گا نہیں. پھر بھی خوب خاموش بیٹھا رہا, نہ عدل کیا اور نہ دشمنی کی. اسی طرح آتا تھا. ایک دن ان کا بیٹا مرزا شیخ عباس قمی کا, مجھے مرزا قمی کا نام بھی یاد آ رہا ہے, میں کل انشاءاللہ کنفرم کر دوں گا, ان کا بیٹا سامنے آ گیا. اس نے چائے وغیرہ رکھی ہے, کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوں گی. سامنے آیا تو پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے. کہنے کا ٹھیک ہے میری بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں, تم آتے ہو یہاں پر یہ تو میں قبول کر لوں گا, تمہارے خاندان سے میرے خاندان کا رشتہ جڑے یہ قبول نہیں کروں گا. مرزا تخلید بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا, مرزا تخلید کا بیٹا بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا. کہنے لگا کہ اب تک تو میں آپ کا معتقد تھا, اب میں بادشاہ ہوں, میں نے حکم کر دیا ہے اس تاریخ کو آؤں گا آپ کے بیٹے کو لے جاؤں گا, اب یہ ہمارا ہے, معاملہ ختم, مانتے ہو مانو نہیں مانتے نہ مانو. وہ دھمکی دے کے چلا گیا. اب یہ شیخ عباس قمی یا مرزا قمی بہت پریشان ہوئے, اب کیا ہوگا. اچھا ان کو پتا تھا اگر پبلک میں یہ بات چلی گئی نا کہ مرزا تقلید کے بیٹے نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی ہے اور بادشاہ سب کو پتا ہے ظالم ہے, تو علماء کا وقار ختم ہو جائے گا, حوض علمیہ کا وقار ختم ہو جائے گا کہ بادشاہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے سب کو, کوئی نہیں پوچھے گا کہ زبردستی ہوئی تھی یا رضامندی کے ساتھ ہوئی. انہوں نے ایک عجیب کام کیا. جس دن اس نے آنا تھا اس نماز شب کے اندر اللہ سے دعا کی, کہا خدایا اگر یہ شادی مصلحت میں نہیں ہے تو بچے کو اٹھا لے, بچے کو اٹھا لے. جب تک نماز شب ختم کرتے بچے کی طبیعت خراب ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. انہوں نے کہا الحمدللہ بلا ٹل گئی. اس کو کہتے ہیں کمپرومائز نہ کرنا. یہ شرع صدر ہے, وہ کمپرومائز نہ کرنا ہے. شرع صدر یہ دروازہ کھلا ہے آ سکتے ہو, کمپرومائز نہ کرنا یہ ہے کہ تمہارے آنے سے میرا دین خطرے میں پڑے, معاشرے میں دین کا احترام مٹے, میں یہ نہیں قبول کروں گا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, جو اس پہ قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ صحیح جگہ پہ اسٹینڈ کریں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ کو قربانی دینی پڑے گی. صرف یہ کہ آپ کی قربانی رنگ لائے گی, آپ کی قربانی کو خدا و متعال قبول کرے گا, اس سے معاشرے میں اصلاح آئے گی. نہیں قربانی دینی پڑتی. اب انہوں نے جو قربانی دی وہ اپنے بچے کی قربانی دی. آئمہ اطہار علیہ السلام بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے. یہ جتنی داستان ہے ہمارے پاس انبیاء کرام علیہ السلام ان سب کی زندگی میں قربانیاں ہی قربانیاں. کیوں قربانیاں دے رہے تھے؟ ان سب کے سامنے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، وہ ہدف وہ مقصد واضح ہے، اور ان قربانیوں کو دینے میں کبھی کمی نہیں کی. کیوں سید الشہداء کی قربانی اتنی بڑی قربانی بنی؟ اب ظاہر ہے ہم لوگ تو الحمدللہ بچپن سے سید الشہداء کے نام کو سن رہے ہیں. کوئی اگر اور آئے، کوئی باہر سے آئے اور پوچھے کہ بھائی تمام انبیاء نے قربانی دی، یہ بتاؤ سید الشہداء کی قربانی اتنی بڑی قربانی کیوں؟ تو ہمیں اس کو کچھ حقائق بیان کرنے پڑتے ہیں، ہمیں اس کو بتانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہم اس سے کہیں گے کہ یہ بتاؤ یہ جتنوں نے بھی قربانیاں دیں ان کی قربانیوں میں کیا کوئی سرحد تھی کہ اس کے بعد خدا کہتا تھا بس معاملہ ختم ہو گیا؟ تمام انبیاء کی قربانیوں میں ایک حد آتی تھی، اس کے بعد کہتے تھے نہیں بس اب اور قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. اور جو سب سے بڑی قربانی انبیاء میں ہمارے سامنے رہی ہے وہ حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنے گئے، کہ جب وہ حضرت اسماعیل کو لے کر قربان کرنے کے لیے آئے قربان گاہ کے اوپر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو تین چیزوں کی احتیاط کی. ایک تو جب حضرت اسماعیل کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہو، تو ان کو کہا کہ تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، یہ واپس آ جائے گا. پوچھا کہ جب حضرت اسماعیل کو میں لے کے جاؤں گا قربان کروں گا تو میں بوڑھا باپ ہوں، یہ جوان بیٹا ہے، شاید میرے ہاتھ کانپ جائیں گے، شاید میرے دل میں رحم آ جائے گا. اگر کسی کے آنکھوں میں آنکھیں کوئی ڈال کر دیکھ لے تو بہت سارے جذبات آ جاتے ہیں، تو کہا کہیں اس کے جذبات نہ آ جائیں میرے دل کے اندر، تو کہا میں آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دوں گا. پھر ایک اور بات سوچی کہ جب میرا بیٹا اسماعیل قربان ہونے لگے گا تو یہ تھوڑا ہلے گا، جب یہ لرزے گا تو میرا ہاتھ نہ لرز جائے کہیں پر، تو میں اس کے پاؤں میں رسی بھی باندھ دیتا ہوں. اب عزیزوں میں باقی مصائب کیا پڑھوں آپ کے سامنے، یہاں پہ ایک سید الشہداء ہیں اور ایک 6 مہینے کا علی اصغر ہے. اب آپ خود جانتے ہیں ماں کے سامنے خیمے سے نکال کر لے کے گئے، ماں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ میرے مولا میرا بیٹا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. ادھر اسماعیل جوان تھا، یہاں بیچارہ 6 مہینے کا، کوئی روایت نہیں کہتی اسماعیل پیاسا تھا، ہر روایت کہتی ہے ششمہا پیاسا تھا. سب بتا رہے ہیں آنکھوں پہ پٹی تھی، بچے کو رسی باندھی تھی، نہ حسین کی آنکھوں پہ پٹی تھی نہ علی اصغر کو رسی باندھی تھی. اسماعیل قربان نہیں ہوا، علی اصغر قربان ہو گیا. ارے کتنا خون نکلا ہوگا بیچارے مظلوم 6 مہینے کے بچے کا، سوکھا لاچا تھا، تھوڑا سا خون نکلا ہوگا، سید الشہداء نے اپنے منہ میں بھر لیا، کہا خدایا قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آؤں گا. اور روایت کہتی ہے کہ بی بی سیدہ خطاب فرمائے گی بے زمین کو دلا یہ بچہ کس جرم میں مارا گیا، بچہ مارا گیا سید الشہداء کے ہاتھ میں. عزیزوں یہ جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے بعض اوقات، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بچے کا گلا چھدا ہے، چھدنا میں اس کو ضرور تشریح کیا کرتا ہوں تاکہ امانتاً اس کا خیال رکھا جائے. چھدنا کہتے ہیں کہ ایک تیر چلا بچے کے گلے میں، گویا سوراخ ہوا اور تیر نکل گیا. عزیزو ہمارے پاس روایت ہے نفس المحموم کے اندر، روایت نے لکھا ہے جب تیر ستم چلا بچے کا گلا کان سے کان تک سپا ہو گیا، بچے کا گلا کتنا بڑا گلا ہوگا کہ وہ تیرے سو شعبہ برداشت کر پاتا. اب سید الشہداء کے ہاتھ میں ایک لاش ہے، کتنے لاشیں دفنائے تھے سید الشہداء نے، صبح سے لے کے شام تک لاشیں لاتے تھے خیمے میں رکھ دیا کرتے تھے، یہ لاشا اتنا بھاری تھا خیمے میں نہیں لائے، خیمے کے پیچھے لے گئے۔ بس آخری جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں عزیزو، یہ جو سید الشہداء کے ہاتھ میں شمشیر تھی اس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ بس خدا شاہد ہے سید الشہداء نے ذوالفقار سے وہ کام لیا جو مولا علی نے نہیں لیا تھا۔ اس ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودی ہے، گویا یہ ذوالفقار معصوم ہو گئی، اس معصوم کی قبر کھود گئی ہے۔
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔